تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
بات برداشت کرنے والے جو آئے ہیں حضرت بخاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ افضل ہے؟ عمل تو بے شمار ہے لیکن انہوں نے سب سے افضل عمل اللہ کے نظر آنے سے رجیب بہت کرنا. تو آپ نے فرمایا کہ ایمان باللہ بل جہاد کی سبھی کہ سب سے افضل عمل ہے اللہ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا. ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے. جہاں یہ بات کر دوں کہ مختلف صحابہ کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف مواقع پر یہ سوال کیا ہے کہ رسول اللہ کون سا عمل کرتا ہے؟ تو کئی آپ نے کوئی جواب دیا کہیں کوئی جواب دیا. اس کے ساتھ ہی فرمایا یہاں فرمایا کہ ایمان باللہ آپ کے ہاتھ سب سے افضل. اس نے فرمایا کہ بالکل والدین والدین کی فرما بردار ان کے ساتھ اس نے سلوک سب سے افضل عمل. اسی نے فرمایا کہ آئی یقین انسانی کا رقبہ ذکر اللہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہے یعنی صبح ہر وقت تم اللہ کے ذکر میں مشغول رہے تمہاری زبان یہ سب سے افضل عمل ہے. غرض مختلف صحابہ کرام کو مختلف جوابات کیے یہ اس لیے کہ ہر ایک موقع کا حکم جدا ہوتا ہے ہر ایک انسان کے حالات مختلف ہوتے ہیں. تو کسی انسان کے لیے سب سے افضل عمل قرار پایا تو والدین کی تعداد کرے والدین کا جگہ سے شروع کرے. کسی انسان کے لیے یہ بہتر قرار پایا کہ وہ زبان اس کی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ڈر رہے کبھی زبان سے ذکر ہوتے ہیں. مختلف اپرادھ ہوتے ہیں مختلف حالات ہوتے ہیں اس واسطے ہر شخص کے لیے حکم الگ ہوتا ہے. جانے مانے حکم نہیں بتایا جا سکتا کہ ہر انسان کے لیے سب سے افضل عمل کرتا ہے اور کسی لیے ضرورت ہوتی ہے وہی بتاتا ہے کہ تمہارے لیے افضل کون سا ہے عمل تمہارے لیے تمہارے حالات کے مطابق تمہارے ضروریات کے مطابق سب سے افضل عمل کرتا ہے وہ بتاتا ہے. کیونکہ ایک آدمی ہے جس کو اور صبح اپنے کام کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے روزے بھی رکھتا ہے تلاوت بھی کرتا ہے ذکر بھی کرتا ہے لیکن والدین کے ساتھ اس کا برتاؤ اچھا نہیں والدین کی بات نہیں مانتا ان کی عزت نہیں کرتا ان کی شادی نہیں کرتا ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتا تو وہ سب سے پوچھے گا کہ کون سا عمل افضل ہے تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ تیرے لیے عمل سب سے افضل کیا ہے کہ والدین کی بات ایک آدھا ہے ایک شخص ہے جو اور سارے کام کرتا ہے لیکن ذکر اللہ کی طرف کبھی اسماعیل نہیں تو اس سے اس سے پوچھا کہ ذریعے کون سا افضل عمل ہے باپ فرمایا جو جس زبان اللہ کے ذکر سے کر رہے ہیں. تو حالات انسان کے مختلف ہوتے ہیں مواقع مختلف ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے افضل عمل بھی بدلتا رہتا ہے. شیخ جانتا ہے کہ اس شخص کے لیے جو میرے پاس آیا ہے یہ اس کے لیے کون سا عمل زیادہ بہتر بنا جو ہے وہ اس کو بتاتا ہے کیا بچا کیا کرتا. آپ کو خود اپنی تجویز سے خود اپنے ذہن سے ایک راستہ طے کر لیے کہ میں یہ عمل بڑا ہوتا ہے یار وہ کیا کروں گا اس سے بتا ہوگا خطرات ہوتے ہیں بہت جانے کے خطرات ہوتے ہیں. تو شیف بتاتا ہے کہ تمہارے لیے افضل ہے حضرت حکیم عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ اسلائی تعلق قائم کرنے کے لیے آیا کرتے تھے تو ان میں سے ہر ایک کے ساتھ معاملہ الگ فرمایا. وہ ایک صاحب نے وہ ذکر بہت کیا کرتے اور اللہ نے مفید سے کی بہت ذکر کرتے حضرت کے پاس پہنچے اسلائی تعلق قائم کرنے کے لیے تو حضرت نے ذکر جو ہے وہ تقریباً شروع ہوئی تاکہ زندگی کو گزرا کر رہا جو اس واقعے میں جانتے تھے کہ یہ شخص جو ذکر کر رہا ہے ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دماغ میں خناس لگا ہوا ہے کہ میں بڑا عادی صاحب بن گیا بڑا وہ چکر بڑے پرہیزگار بن گیا. تو اس صورت میں ذکر کی کثرت بجائے فائدہ کرنے کے الٹا نقصان جس کا ذکر کرے گا اس میں کچھ نہیں اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کا جذبہ ایک اس کا جذبہ تکبر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جب کسی مجلس میں انسان بیٹھا ہو اور کوئی دین کی بات سن رہا ہو, اس وقت اکثر کے لیے عمل یہ ہے کہ اس دین کی بات کو سنیں, سمجھوں کے ساتھ سنیں. اس وقت میں ذکر کرنا اچھا نہیں, باغ ہوتے لوگ سمجھتے کہ بھائی چلو بیٹھے تو خالی بیٹھنے کے بجائے بیٹھا گیا ہے کہ زبان سے ذکر بھی کرتے ہیں, لیکن بزرگوں نے منع کرنا کہ جب مسجد میں بیٹھو دین کی بات ہو رہی ہو, قرآن حدیث کی باتیں بیان کی جا رہی ہو, دین کے احکام بیان کیے جا رہے ہو, اس وقت میں ذکر کے اندر مشغول نہ ہو, نماز کے لیے ذکر نہ ہو. اس وقت اکثر احمد یہ ہے کہ بات سنو, اب تم کیا کہنا چاہ رہے ذکر کرو, تو وہ ذکر کرنے روکا کرتے ہو, بے موقع ذکر کرنے سے روکا, یہ بے موقع ذکر کرنے کا نہیں ہے. اس وقت اکثر یہ ہے کہ اس بات کو سنو اور دل کے کانوں سے سنو اور اس کے اوپر عمل کرنے کو. تو حالات مختلف, معاملات مختلف, ماحول اور واقعات مختلف, انسان مختلف, ان کے لیے حکم الگ ہوتا ہے, اس لیے شاید بتاتا ہے کہ تمہارے لیے کام کرتا بڑے نازک بڑا شہر کا کام بڑا نازک ہوتا ہے. مدر حج و عمر صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کے دماغ میں دیکھا کہ کچھ تکبر ہے تو بعض اوقات جو اس کے دن میں جوتی لگا دی کہ بھائی اب دیکھے کرو دن میں ایسا کرو کہ جہاں جو نمازی آتے ہیں ان سے چوٹیاں بھی نہیں جاتا وکیلا اب وہ چوٹیاں بھی کر رہے ہیں نماز کے بعد, نہ ذکر نہ دستی نہ وظیفہ اور چوٹیاں بھی ہو جو کچھ دینا ہوتا میں بھی ہو جاتا. ایک سال سے ان کے بارے میں خود سے علاج تجویز کیا کہ معلومہ کے دماغ میں ہے کس طرح سے کپور کیا تھا, تو ان کے علاج تجویز فرمایا کہ تم ایسا کیا کرو ہر نماز کے بعد کھڑے ہو کر اعلان کیا کرو کہ بھائیوں میرے اندر تکبر کی بیماری ہے, تو دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میری اس تکبر کی بیماری کو دور فرمائے. یہ اعلان کر کے نماز کے اندر سب لوگوں سے درخواست کیا تو جس دن کھڑا ہو کے پہلے دن اعلان کرے گا ایسا آدمی کہ بھائیوں میرے اندر تکبر کی بیماری ہے, ذرا میرے دماغ سے دعا کرواؤ, جس دن پہلے دن یہ کام کیا ہوگا انہوں نے کیا کچھ آنے چل گیا ہوں جن پر اور انہیں آروں نے نکال لیا وہ بیماری گزر کر دیا. لیکن یہ کام بھی اپنی تکلیف سے نہ کرنا چاہیے کہ پڑھیا جہاں تک میرے پر یہ فرمایا تھا اب خود بھی کرنا شروع کر دیا یہ کام جو نکلا ہوگا حیران کرنا یا ان کے لیے کرنے شروع کر. ہمارے یہاں حضرت والے صاحب کر سکا ہوتے گا خدمت میں ایک صاحب آئے تو انہوں نے کئی منصورات میں اگر جو روپت کے منصورات کے بعد پڑھ لی کہ اگر علاج نہیں کروایا تو اب جناب انہوں نے خود سے ہی پکڑ کر سیکھے اور چوٹیاں سے بھی کرنی شروع کر دی لوگوں مسجد میں تو نہیں ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے صاحب کو خدا سے لوگ پتا چلا کہ یہ جو کام شروع کر دیا ہے تو پتا چلا کہ ہمارے صاحب موجود آپ کی سنت موجود کیا کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو دیکھ لیکن پھر بھی پوچھ رہے ہیں کہ یہاں تو نہ میرے لیے افضل عمل کون ہے. اس لیے کہ ہم نے آپ کو حوالے کیا ہے علاج کے لیے, تو ان سے پوچھنا ہے کہ ہمیں کون سا طریقہ ہمارے ہاتھ میں ٹھیک ہوگا. تو کسی کو آپ نے کوئی جواب دے دیا, کسی کو کوئی جواب دے دیا. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے صاحب ایک جگہ کہہ دیا افضل عمل ایمان ہے اور بہار ہے, اور ایک جگہ کہہ دیا جواب دے دیا نہ کر کے جگہ کہہ دیا. اگر سب سے زیادہ آنسر یہ ساری باتوں میں دباؤ پیدا ہوگا عام لوگوں, تو ظاہر بھی انسان کام سمجھے گا, لیکن جو حقیقت شناخت ہے وہ جانے گا کہ ذرا کر ہر ایک کو خود سے مناسب جواب دیا جا رہا ہے, اس کے حالات کے مطابق بات بتائی جا رہی ہے. تو یہاں فرمایا کہ ایمان باللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد یہ سب سے افضل عمل ہے. پہلے تو ایک عمل بتایا ایمان اور جہاد, لیکن اگر ذرا غور کرو تو اس میں سارا دن آ گیا. اس لیے کہ اللہ کے راستے میں جہاد جتال نہیں فرمایا, جہاد اللہ کے راستے میں کوشش کرنا, جہاد کے بارے کوشش کرنا. تو اللہ کے راستے میں کوشش یہ کسی ایک طریقے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے, بلکہ سارا کچھ عمل اعمال اپنی اچھا کی کوشش اپنے بیماریوں کا علاج یہ سب اس جہاد کے ساتھ, اور جب تو پار سے باقاعدہ کے ساری وہ سب سے کام. تو جن کو یہ جواب دیا سر فرمایا کہ کل تو ایسے حق پر میں نے پوچھا کہ ارے اللہ سب سے افضل کون سے غلام کو آزاد کرنا سب سے افضل ہے؟ وہ زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے اور یہ پتا تھا کہ غلام کو آزاد کرنا بڑے ثواب کا کام ہے. تو پوچھا کہ ارے اللہ کون سے غلام کو آزاد کرنا سب سے افضل ہے؟ قال انفق واحد عند ابيها واكثر واحد. کہ جو اپنے مالک کے نزدیک سب سے نفیس غلام ہو اور جس کی قیمت زیادہ ہو اس کو غلام کر اس کو آزاد کرنے میں زیادہ سواب ہے. کچھ مہینہ آباد سبھی پوچھا گیا چل رہا, اگر میں یہ کام نہ کر سکوں, میرے کو بہت اعلیٰ درجے کا غلام آزاد نہ کر سکوں کسی بھی وجہ سے, تو کون سا ایسا نیک عمل ہے جس سے مجھے فائدہ پہنچے؟ ہمارا کوئی نقصان ہے اور اتر نہ ہوئے ہاں فرمایا کہ تمہارا تمہارے لیے کوئی نیکی ایک ہی قسم کی تو ہوتی نہیں کہ غلام آزاد کرنے کی نیکی ملے کسی اور پیچھے نہ ملے. تمہارے لیے راستہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کاریگر ہے اس کے کام میں کچھ مدد کر دو, یا کوئی آدمی ہے جس سے کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہوتا, نہ واقف ہے اناڑی ہے نہ تجربہ کار ہے, کام کرنا چاہ رہا ہے اسے ہو نہیں رہا, اس کی مدد کر دو اور اس کے لیے کوئی اس کے کام کے اندر سہارا لگا دو, تو یہ بھی تمہارے لیے بھائی سے اجر و ثواب. میں نے اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ نیکی یہ صرف ان اعمال کے ساتھ مخصوص نہیں ہے جن کو لوگ عام طور سے عبادت سمجھتے ہیں, بلکہ اگر کسی مسلمان کی کے کسی کام میں مدد کر دی تو یہ بھی بھائی سے اجر و ثواب ہے, اس کو بھی معمولی کام نہ. کل بھی یار کے رمضان ارائیتا ضرورت کو امداد عمل میں نے آج کیا سوچا, اگر میں بعض اعمال سے عاجز ہو جاؤں اپنی کمزوری کی وجہ سے بعض میں اعمال نہ کر سکوں تو کیا کروں؟ یعنی ہمارے خیر تو بہت سارے ہیں لیکن اگر میں کمزور ہوں, میری ہمت حوصلہ کمزور ہے, اس کمزوری کی وجہ سے نیک اعمال نہیں کر پا رہا زیادہ, تو پھر کیا کروں؟ تو جواب میں فرمایا کہ سب کی سب کا کہانی نا بھائی نہا فلا تو دیکھا تو دل کا حال آتا کہ اگر تم کو نیک اعمال نقلی نیک عمل نہیں کر پا رہے تو بھی اپنے آپ کو محروم نہ سمجھو, ایک کام کر لو تو بس وہ تمہارے لیے جانے صدقہ ہو جائے. وہ کام کیا ہے؟ کہ اپنے شر سے دوسروں کو بچاؤ, اپنے شر سے دوسروں کو بچاؤ, یعنی اپنی ذات سے کسی شخص کو تکلیف پہنچنے سے پرہیز کرو. جب اس بات کا اہتمام کر لو کہ میرے ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, کسی بھی عمل سے, کسی بھی بات سے, کسی بھی ادا سے دوسرے آدمی کو تکلیف نہ پہنچے. فرمایا اگر کوئی نقلی عمل نہ کرے انسان, لیکن اس کا اہتمام کر لے کہ کہ اس کے ذات سے تک ان کا پہنچے جاتے ہیں. تو بس یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے اس کی جان کے لیے اور اس کے لیے بڑا اجر و ثواب کا موجب ہو. یہ اصول عجیب و غریب بتا دیا معاشرت کہ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اس بات کا اہتمام کرے کہ میری ذات سے میرے کسی عمل سے میری کسی بات سے میری کسی ادا سے کسی دوسرے کو کوئی ادنا تکلیف نہ پہنچے. یہ آدمیت کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یا لوگ کے اندر کہ جانور جو ہیں دنیا میں وہ کئی قسم کے. ایک جانور وہ ہے کہ جو لوگوں کو فائدہ بہت پہنچاتا ہے نقصان دوسرے پہنچاتا ہے. جیسے گائے بھینس بکری اس کا دودھ وہ دودھ دیتی ہے بیچاری اور فائدہ پہنچاتی ہے اور نقصان دوسرے پہنچاتی ہے. عام طور پر فائدہ پہنچاتی بعض جانور وہ ہوتے ہیں کہ جو پیدا ہی تکلیف پہنچانے کے لیے دیے گئے اور وہ تکلیف پہنچاتے ہیں فائدہ کوئی نہیں پہنچاتا. جیسے سانپ بچھو کہ وہ تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان سے فائدہ کچھ نہیں اللہ ماشاء اللہ. اور بات وہ ہے کہ جو فائدہ بھی پہنچاتے ہیں کچھ اور تکلیف بھی پہنچاتے ہیں. تو اللہ غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی تم تو اچھا کوئی مخلوقات ہو کم از کم تم کو گائے بھینس کے درجے تک ہونا چاہیے کہ تمہاری ذات سے فائدہ پہنچے نقصان نہ پہنچے. اور اگر تم دوسروں کو تکلیف پہنچاؤ بچو بننے کے بننے والی بات کہ سانپ اور بچو اپنے آپ کو کرا دے وہ ان سے بھی تکلیف پہنچ رہی ہے تمہاری بھی تکلیف پہنچ رہی ہے تم میں اور سانپ بچو نے کیا بات کر. اس لیے فرمایا اپنے شر سے لوگوں کو بچا. یہ اتنا حضرت حکیم العمر بارہ خان صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جس کی تعلیم اور تربیت کو چلا رہا ہو فرمایا کرتے کہ بھائی صوفی بننا ہو اور درویش بننا ہو تو کہیں اور چلے جاؤ, آدمی بننا ہو تو یہاں آ جاؤ. یہ تو رات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے وہ کام ایسا نہ کرو جس سے حقیقت کا کام ہو. اس کو یہ فرمایا کہ جو بہت بڑا عمل ہے اگر اور کچھ نہیں کر پا رہے ہیں نفر نہیں پڑھ پا رہے تجزیات نہیں ہو رہی ذکر نہیں ہو رہا تلاوت نہیں ہو رہی تو کم سے کم اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے باز رہو اس کا اہتمام کرو. وہ بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں کہ رسول کا حضرت مظفر کی روایت فرماتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یصبر علی كل من احدکم صدقہ. فرمایا کہ انسان کے جتنے جتنے دور ہیں جتنے دور ہیں اور ایک حدیث میں اس کا اگر بھی بیان کیا گیا ہے کہ 360 جوڑ ہے انسان کے جسم. تو فرمایا کہ ہر جوڑ پر کے دن میں صدقہ واجب ہے. ہر جوڑ جو ہے وہ مستقل کام کر رہا ہے تمہارے زندگی کا تمہارے زندگی میں زندہ رہنے کے اندر مدد دے رہا ہے ہر جوڑ. تو ہر جوڑ ایک مستقل نعمت ہے اللہ جل جلالہ اور روزانہ ان 360 جوڑوں کو تم استعمال کرتے ہو تو ہر جوڑوں کے اوپر واجب ہے کہ صدقہ کم از کم دن میں ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ ہونا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا اسی قدر شکر ادا ہوگا کہ ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ. تو کم از کم 360 صدقات روزانہ ہونے چاہیے. اور اس حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی جب 360 صدقے روزانہ کرے تو اس نے اپنے سارے جسم کے 360 جوڑوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا. 360 صدقے اگر روزانہ کرے. اب سوال پیدا ہوا کہ 360 صدقے کیسے کرے اگر ان سے روپیہ ملے صدقے کا تو 360 روپیہ روزانہ کا حساب ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پھر اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ صدقے کے لیے ضروری نہیں کہ روپیہ ہی خرچ کرو تبھی صدقہ ہوگا جس کے ساتھ جوڑو گا. بلکہ فرمایا کہ اور بے شمار اعمال ایسے ہیں جن میں سے ہر عمل صدقہ بن جاتا ہے انسان کے جسم کے جوڑوں کی طرف. یا فرمایا کہ فکل تصویر حل صدا کا ہر مرتبہ جو سبحان اللہ کہتے ہو یہ ایک صدقہ ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ اگر کہہ لیا تو یہ ایک صدقہ ہے. اور وہ جو 360 جوڑوں کے صدقات واجب ہیں ان میں سے ایک کا صدقہ لگا رہے ادا کرا دیا. وکل تحلیل صدقہ اور ہر مرتبہ الحمدللہ کہو ایک مرتبہ تو یہ ایک مرتبہ صدقہ ہے. وکل تحلیل صدقہ اور ہر لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہنا یہ ایک صدقہ ہے. وکل تکبیر صدقہ اور ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنا یہ ایک صدقہ ہے. تو اگر یہ چار تکبیر پڑھ لیں 400 مرتبہ تو کیا ہوا صدقہ 400 صدقے ہو گئے. ہر مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے صدقہ, الحمدللہ پڑھنا صدقہ, اللہ اکبر کہنا صدقہ, لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ. اور پھر یہ اور فرمایا کہ وامر بالمعروف صدقہ, کسی کو کوئی نیکی کا کام کہہ دیا نیکی کی بات بتا دی تو یہ بھی ایک صدقہ. کسی کو نماز پڑھتے ہوئے کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھا چپتے تھے نرمی سے باہر جا کر بتا دیا کہ بھائی اس میں یہ غلطی ہے, اس کو اس طرح سے کرنا, تو یہ بھی صدقہ. اور کسی اپنے اولاد کو نماز کی تاکید کی چلو بھائی نماز سے کرو, یہ بھی صدقہ. اور نہ ہم لوگ آگے بند کری صدقہ, کسی برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ. کہ اگر کسی شخص کو دیکھا کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کو بتا دیں یہ کام کریں. یاد رکھیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس معنی میں کہ کسی شخص کو موقع کے اوپر جب کوئی موقع ہے وہ غلط کام کر رہا ہے اس غلط کام کو تو روکنے کا, یا کوئی اچھا کام کرنے کا موقع ہے اس کو اچھے کام پر راغب کرنے کا, یہ اس حد تک ہر مسلمان کے دل میں یہ کام کرتے ہیں ہے اور جائیں ہر انسان کے دل میں واجب ہے. اگر کسی شخص کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کوئی نئے کام کرنے کا موقع ہے اور یہ نہیں کر رہا تو اس کو بتانا, یا اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے گناہ میں کا کام کر رہا ہے تو اس کے گناہ کو گناہ ہونے کا بتانا, یہ فرض ہے ہر مسلمان کے لیے. ایسے ہی بھائی جیسے نماز جیسے بولا جیسے آج جیسے سرکار ہم لوگ اسے بڑی سخت کوتاہی کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد ضرور ہے کہ یہ اس وقت فرض ہے جبکہ اس کے کہنے کی استطاعت ہو قدرت ہو, اور اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ کہنے سے کوئی جتنا ایسا کھڑا ہوگا کہ جو میرے ناقابل بتا دیا, اس سے میں فرض نہیں ہے. لیکن اکثر انسان کہنا ضروری, لیکن کہنے کے لیے عنوان ایسا اختیار کیا جائے جس سے دل آزاری نہ ہو, جس سے کسی کی رسوائی نہ ہو, جس سے کسی کا کسی فکری نہ ہو, نرمی سے محبت سے دل سوزی سے بات کہی جائے اس کا اہتمام, یہ چیزیں اس کا فرق ہے. اور یہ باہر کے لوگوں کو نہیں گھر کے لوگوں کو, بیوی کو بچوں کو, بیوی کا شوہر کو کہنا, شوہر کا بیوی کو کہنا, باپ کا ماں باپ کا اولاد کو کہنا, اولاد کا ماں باپ کو کہنا, یہ سب چیزیں سب اس میں داخل ہے. بس باروں کو نہیں ایک مطلب کوئی بات کہی تو وہ بھی صدا ہے, کسی برائی سے روکا تو وہ بھی صدا ہے. ایک مستقل بات اس کے بارے میں آئے گا ان شاء اللہ تو وہاں یہ تفصیل کروں گا. لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا کہ ہر جوڑ کے طرف سے صدقہ ہونا چاہیے تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. صبح کو نکلو تو یہ جتنے یہ کام نیکی کے آ رہے ہیں سامنے وہ سب صدقہ بن جائیں گے تمہارے. تو پھر آگے فرمایا وَيُسْجِبُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الصُّبْحِ, اور یہ بالکل آسان طریقہ بھی بتا دیا کہ یہ سارے اعمال جو ہیں تسبیح تحمید تحلیل سبحان اللہ کہنا الحمد للہ کہنا لا الہ الا اللہ کہنا وغیرہ یہ الگ الگ تو آدمی کر ہی سکتا ہے, لیکن فرمایا کہ اگر روزانہ طلوع آفتاب کے بعد اشراق کی دو رکعتیں پڑھ لے, اشراق کی دو رکعتیں پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کے تمام جوڑوں کی طرف سے صدقہ کرا دیتے ہیں. جہاں تک جتنے پھرو گے کہ بالکل ساتھ ہوئے کہ نہیں, تو فرمایا کہ اگر دو رکعتیں صبح کی پڑھ لیں اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کی سات جوڑوں کا صدقہ اس طرح فرما دیتے ہیں. اتنا آسان اللہ تعالیٰ نے کر دیا. پھر بھی ہم نہ کریں تو اس کا تو کوئی علاج نہیں, اللہ تعالیٰ سے جانوں سے توفیق عطا فرمائے. دونوں حدیثیں مل کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی جو بات بتلا رہی ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کے اعمال کسی خاص طریقے میں منحصر نہیں, بلکہ جو کام بھی اللہ کی رضامندی کے لیے کیا جائے وہ صدقے کا حکم رکھتا ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے, اس کو کم ہی سمجھنا چاہیے اور کچھ خراب ہی سمجھ سے چھوڑنا چاہیے. اور یہ نہ سمجھو صرف نماز روزہ عبادتیں ہی اللہ کو راضی کرنے والی والے اعمال ہیں, بلکہ جیسا فرمایا پہلی حدیث میں کہ اگر اور کچھ نہیں کر پا رہے ہو تو کسی کاریگر کی مدد کر دو, یعنی خدمت خلق کا کام, کسی کا بوجھ اٹھا دیا, کسی کی یہ کام میں مدد کر دی, کسی بات کی ضرورت ہے آپ نے اس کی ضرورت اور حاجت پوری کرنے کے لیے کوئی کام کر دیا, یہ سارے کے سارے کام ثواب کے کام ہیں اور ان سبھی اہتمام ضروری. ایک خالق کے لیے جو اس رات سے بچہ ہو اس کے لیے صرف یہی نہیں ایک مسئلے پر بیٹھ کر ذکر کرتا ہے, بلکہ یہ بھی ہے کہ ہر مخلوق کی خدمت, بلکہ حضور نے یہاں نے فرمایا کہ طریقت بجل خدمتیں خلق نہیں, یتسبی ہو تک جا رہا ہو خلق نہیں, یہ طریقت اور تصور کے صرف یہ تصویر اور مسلح اور گزڑی اس کا نام نہیں ہے, بلکہ طریقت بجل خدمتیں خلق نہیں, طریقت اصل میں مخلوق کا خدا کی خدمت کا نام ہے. اس بات سے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ قادم کرو, اپنے آپ کو ہمیشہ قادم سمجھو کہ جس رات فراؤ کے کام کی گھڑی اس کی کس طرح خدمت ہو جائے, خدمت اپنی اپنے گھر والوں کی, اپنے دوستوں کی, اپنے حصہ احباب کی, اپنے شاگردوں کی, ہر ایک جو بھی ہے خدمت بن پڑتی ہو خدمت کے چکرے سے بجا لاؤ, خادم بنو, مقبولیت کا سناس دل دماغ سے نکالو, خادم بنو. حضرت ہمارے سنایا کرتے ہوئے ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وسلم کہ الحقی علم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں جب بالکل بستر سے لگ گئے شاید راج تھے اور اس حال کبھی جی کے مریض سے بہت سخت کمزوری کا عالم تھا اور لوگوں نے عطیفہ نے ملاقات کے اوپر پابندی عائد کر رکھی تھی, بولنے کی بھی طاقت نہیں رہی, تو لیتے ہوئے رہتے تھے لیتے رہتے تھے بستر پر آنکھیں بند ہیں, تو ایک دم سے آواز بھی مارے بڑے سبر علی صاحب جو اس کے خادم تھے ان کو بلایا, کہا کہ بھائی بڑی شمی صاحب کو بلا لیا اور میرے والد والد صاحب ان کو بلا لیا, تو بلایا تو والد صاحب سے کتاب کر کے فرمایا کہ بھائی آج آپ کام القرآن کتاب لکھ رہے ہیں تو اس میں فلاں آیت کے تحت فلاں مسئلہ ذہن میں آیا, ایک آیت سے بڑا مسئلہ بھی نکلتا ہے, جیسے اس آیت کی تفصیل آپ لکھیں تو اس میں یہ مطلب لکھیں, بیماری بڑا بڑا موت کمزوری نکاحت بولنا مشکل اور اس وقت بھی دل و دماغ کے اوپر وہ بات کرنا کی تصدیق نہیں, اپنے کتاب میں جو تصدیق کا کام کر رہے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے دیکھیے شاید میں یہ مطلب لکھے گا. تو وہاں چندرنی صاحب رحمت اللہ علیہ مگر اس کے بعد ان کے ساتھ تھے ناچ کی باتیں کیا کرتے, تو حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا آپ نے جھگڑا لگا رکھا ہے, یہ پرسوں دیکھ بار آپ بولتے ہیں کہ کسی کو بلا دو اس کو کوئی ہدایت کر دی, کسی کو بلا دی اس کو ہدایت کر دی, آپ دکان نے منع کر رکھا ہے طبیعت خراب ہے ایسا اس نے آپ کیوں کر, تو اس کے جواب میں جو بات اس ساتھ فرمایا کہ یہاں بات تو ٹھیک کہتے ہو بیمار کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے, لیکن میں سوچتا ہوں کہ وہ لمحات زندگی کس کام کے جو کسی کی خدمت میں کرتا ہوں, وہ لمحات زندگی کس کام کے آگے جو کسی کی خدمت میں خرچ نہ ہو خود کری کا خرچ. معلوم ہوا کہ زندگی کا لمحہ لمحہ لگایا ہوا تھا خدمت خلق مخلوق خدا کی معمولی چیز نہیں ہے. اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. حاضر بننا یہ بڑی اعلیٰ سطح سے مراتب کی بات ہے. باقیوں کی طرح کوئی اعلیٰ رتبہ حاصل کر لیتے ہیں اور کسی منصب پر فائل ہو جاتے ہیں, کوئی درجہ مل گیا, کوئی بڑا منصب مل گیا, عالم ہو گئے, فاضل ہو گئے, علامہ ہو گئے, لوگوں نے ہاتھ پاؤں چوننے شروع کر دیے, لوگوں نے تعلیم تکلیف شروع کر دی, تو دماغ میں یہ آ جاتا ہے کہ ہم سب مخصوص ہو گئے, اب خدمت کے کام چھوڑ دیتے. لیکن یہ حضرات جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ تعلق ادا فرماتے ہیں وہ مخلوق کے ساتھ رحمت کا سبقت کا برتاؤ سارے دور وقت دم تک ان کا اس طرح جاری رہتا ہے کہ کسی وقت بھی اس کا پیار نہیں چھوٹتا. جو میرے اللہ کی مخلوق ہے اس کے ساتھ خیر خائی اور اس کی خدمت اور اس کے وطن. اور بڑا مظفر حسین صاحب کانگل رحمت اللہ نے ابھی کتنے ہفتے ان کا خطاب بنایا تھا, نام یاد نہیں آ رہا تھا ان کو. وہاں مظفر حسین کانگلوی کا پتہ تھا, وہ جو نماز جو میں نے سنایا تھا مغرب کی نماز میں, تو وہاں مظفر حسین صاحب کانگلوی رحمت اللہ علیہ بڑے سچے تھے. اور یہاں کام رکھے عجیب و غریب بزرگ ہے, حالات عجیب و غریب ہیں, کانگلی کے رہنے والے. ایک مرتبہ دہلی سے آ رہے تھے سب اپنے شہر کانگڑا, تو کانگڑے سے کچھ پاسنے پر دیکھا کہ ایک بڑے میاں ہیں برے آدمی ہیں, تو وہ کچھ سامان اٹھائے جا رہے, تو خالی وہاں پہ بےچارا برا آدمی ہے سامان اٹھا رکھا ہے, تو جا کر کہا کہ بڑے میاں اگر آپ اجازت دے تو میں اٹھا لوں سامان آپ کا. تو وہ تو بےچارا پتہ نہیں کرتے اسے گھر میں ہوگا پریشان تھا, اس نے گاڑی لگ کر آ کر تمہارا اٹھا لوں, تو اگر تو اٹھا لیا سامان. اب سامان ہمیں اٹھا رکھا وہ بڑے میاں ساتھ چل رہے, تو راستے میں بات چیت شروع کر دی. تو اس نے کہا, اس نے پوچھا ان سے بڑے میاں نے کہ مولوی صاحب تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی میں کانگڑے کا رہنے والا ہوں. کہا کہ اچھا کانگڑے کے رہنے والے ہو, میں بھی کانگڑے جا رہا ہوں, اور کانگڑے کے رہنے والے ہو, تم نے تمہیں مولوی مظفر حسین تمہیں دیکھا؟ مولوی مظفر حسین وہاں بھی دیکھا تو کہ وہ اتنا بڑے بزرگ آدمی ہے مولوی مظفر حسین کا. تو حضرت نے عرض کیا کہ ہاں بھائی نماز تو پڑھ لو, میں نے دیکھا نماز تو پڑھ لو مجھے, یہ کہتے ہوئے فیصلہ کی بات ہوتے تھا کہ ملنے جا رہا تھا, وہی سے ملنے آ رہا تھا. اب جناب سارے راستے چلتے 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 یہاں تک کہ جب کانگڑا آنا شروع ہوا, کانگڑے کی بستی آئی قریب, تو لوگ جو بھی آ رہا ہے وہ جناب مولانا کو دیکھ رہا ہے کہ یہ سامان کھائے جا رہے ہیں, تو کوئی احترام کر رہا ہے, کوئی آگے بڑھ کر سامان لینے کی فکر میں ہے, ہر ایک آگے تعلیم تکلیف, تو بڑے میاں بڑے چھٹ پڑ رہے ہیں یہ کیا ہے. تھوڑی دور چلے تو لوگ بڑا ڈرا کے ڈرا کے سب مارا بڑے گرو خیر صاحب کے یہی مارا بڑے, تو اس نے کہا جی مارانا آپ نے بڑا حضرت کیا, تو میرے اس نے کہ میں اس کے گرو صاحب چلائی سب سامان آپ اٹھا لیا, میرا باغ میں کیا ہار گیا, تمہیں چلنے میں تکلیف ہو رہی تھی تو میں نے اٹھا لیا, تو کیا بات کیا ہے. اب کتنا بڑا عالم, کتنا بڑا علامہ, کتنا بڑا مقام صاحب مقام بزرگ, اور اس واقعے کو کہ یہ اللہ کا بندہ تکلیف ہے, اس کو تکلیف سے نجات دینے کے لیے خود تکلیف اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں. اور یہ ہمارے کاندھے میں لگا ہے کہ بات کو ذرا بات پرانی ہو گئی, ایک حصہ جو بہت کم لوگوں کو پتا ہے, میرے بھائی جو ماجد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بھائی سے بازی کر سلا کرتا ہوں کھانا بھون جایا کرتے کیا لگتا کہ مکے سے بڑھ, تو ایک مرتبہ رات کو گاڑی پہنچی تھی, گاڑی میں پہنچے کھانا بھون کا نیا اسٹیشن کوئی بنا ہوگا, تو وہاں جا کر جب اترے تو ایک فیملی اور اتری کھانا بھون, والد صاحب اترے اور ایک فیملی اور, جو فیملی اتری اس سے وہ سب تھا بابو کے روپ میں اور ساتھ میں اس کے بیوی بچے بھی سامان بہت تو حضرت بھائی صاحب کے بعد تو کھانا کوئی خاص تھا نہیں, جو اتر کے جو اترا ہے پریس آن کر ان صاحب نے اتر کے پوری 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 کر کے آواز دے تو رات کا سناٹا اور ایک دو بجے تھے, کوئی کوئی وہاں موجود نہیں تھا, سامان اچھا نہ رہا تھا تو پولی کو مل دے رہا. ہمارے صاحب نے دیکھا کہ بار 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 آواز کرا رہے ہیں پوری پوری کر کے اور کوئی پولیس کو مل دے رہا بچاروں کا اور کیا بچے ہیں کوئی پریشانی کو لائے نہ ہو. تو حضرت والد صاحب پر سلام کر رہا ہوں, نے کیا کام کیا کہ وہ اپنا جو بکی تو ویسا باندھا کر دیں اماما امانے کو نہ اٹھتا رہے گا جیسے کہ پوری لڑے لپیٹ میں اور پہنچ گئے. پھر کیا بات ہے پولیس کا کیا نام میرا بھی سامان اٹھانا ہے وہاں جب کہاں لے جانا ہے کہ سارا ورگ جو کھڑا مکان سے کرے کیا کہتا ہے کیا لوگ کتنے بچے لوگ مجھے دو چیز چاہے دے دینا اور سامان سارا اٹھا کر سر پر رکھ اور سر پر رکھ کر وہ آگے آگے اور والد صاحب سامان اٹھا لے تو والد صاحب سب سے لے جو تھے وہ نہیں کوئی چنتا تھے مشقت یعنی کمزور جس کا لاگت اور ذرا آج بھی اس طرح اٹھانے کا ایک پریر نے کس طرح اٹھا کر اور پہنچا دیا ہاسپٹل. جب وہ حویلی تھی اس حویلی کے اندر دیکھا یہاں سامان رکھ دو, وہ اندر گیا ان بچوں کو چھوڑنے کے لیے سامان رکھا اور والد صاحب چکے چلے. وہ اس طرح سے حضرت اپنے اوپر سے ملنے کے لیے آ رہا تھا حضرت وہاں کھانے سر گلاب سنگھ کی خدمت کی. اگلے دن صبح پہنچا تو جا کر اس نے کہا کہ حضرت میں بھائی جو قیام استری کیا کہا کیا قیام استری میں سے پہنچا تھا کھانے وغیرہ کے اسٹیشن پر اور کوئی سامان اٹھانے والا نہیں تھا تو میں آواز لگا رہا تھا کوئی مل نہیں رہا تھا تو رائے نے کام کرنے والے کوئی فیصلہ دے دیا اور اس نے اس طریقے سے میرا سامان پہنچا دیا اور پھر آپ کو بندہ پیسے بھی لے کے نہیں. یہ بات سوائے حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ان کے چند خاص لوگوں کے کسی کو پتا نہیں کہ اس رات میں کس پولیس نے سامان اٹھایا اٹھا دیا. لیکن یہ کیوں اس واسطے کے دل دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ نیکی صرف نماز روزے دستی ذکر کا نام نہیں طریقت بدل خدمت ہے ہر طریقے دستی اور سب زیادہ ہو درد نہیں طریقت بدل خدمت ہے ہر. تو ہر وہ موقع جہاں سے اللہ تمہارے منارا خرابی کرنے کا کوئی راستہ پیدا ہو اللہ کی مخلوق کی خدمت کا کوئی راستہ پیدا ہو اس کو غنیمت سمجھ اس کو اختیار کر. حضرت مارا حضرت کے بریل مارا نام صاحب کر سکتا ہوں نام تو سنا ہی ہوگا سب نے چھ پڑھے اور ہم سب کو بولے بس ہمارے فرمایا کرتے ہیں مارا مارا وہ آپ دیکھتے تو رہے اگر کھڑے تو اس سے جایا تھکے ہوں گے ذرا سکو رکھے آرام کریں مارنا وہ ان سے ابھی آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے تو سر بیٹھ گئے کچھ پانی پلایا کچھ ہاتھ پاؤں دبائے. انہوں نے کہا بھائی میں ہاتھ پاؤں دبانے نہیں آیا میں مانا محمود رسم صاحب سے ملنے آیا ہوں تم کو چلا کر دیکھیے آپ دیکھ سر آپ سے ملاقات ہو جائے پھر لے کے جا کے اندر سے کھانا لیا کھانا لا کے رکھ دیا کھانا کھلایا بھائی جب کھانا کھانے نہیں آیا جب مانا محمود رسم صاحب سے ملاقات کرنے آیا ہوں تو ان کا رشتہ بھی کر. جب بہت دیر گزر گئی تب انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہاں جہرول مارا تو بھیج رہے تھے البتہ خاصدار محمود خاصداری کا نام میرا ہی نام محمود تو پتا چل گیا یہ اچھے کو لکھ اور بابا نے مارا محمود صاحب جس سے مجھے آئے تھے مجھے تو وہ حضرات انہوں نے اپنے آپ کو بتایا ہوا تھا اپنے آپ کو منع کیا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود خاص کر ہر وہ کام جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو اللہ کی خدمت کی اللہ کے مخلوق کی خدمت ہو اس کو غنیمت سمجھ کر رکھ جاتے ہیں. دوسرا قصہ انہیں کا میرے والد والد صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں. والد سے یا عربی سے میرے بہن سے گزر گیا وہ دارال دیوبند پڑھنے کے لیے آئے. پھر رہی خاندان کو اور دارال دیوبند میں آ کر ایک مسجد کے اندر جا کے ٹھہرے. تو حضرت شفیع صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ یہ نواب خاندان کے آدمی رئیس دادے اور پتہ نہیں وہاں مسجد کے اندر ان کا دل لگ رہا ہوگا نہیں لگ رہا ہوگا. تو حضرت وہاں سے اپنے گھر سے چل گئے اور ان کی خبر خیر لینے کے لیے پہنچے. تو دیکھا تو ان کے پاس بیچاروں کی جانکاری بھی نہیں مسجد کے اجرے میں ایسی زمین پر لیتے. تو خیال آیا کہ کم از کم ان کو جانکاری تو مہیا کر دیا جائے. تو حضرت تشریف لے کر اور جا کر خود چارپائی اٹھا کر گندے پر رکھ کر چارپائی تین بازار لے کر اور ان کے تارے ان کے پاس لے جا کر پہنچے. تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب شیخ العزیز بن چکے تار لوگ کے وقت کے شیخ الہند لقب ہو گیا ساری دنیا ان کو مبتلا کرا دینے لگی. اس وقت میں بھی اپنے ذات میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا یہ اہتمام. حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب کا مسئلہ آپ کے سو جن کا عظیم فتوا چھپا ہوا ہے سارے لوگوں نے فتوا دیتے ہوئے گزری والد صاحب کے استاد کے فتوا کے اندر. تو اس کے بارے میں والد صاحب سرمایہ کرتے تھے کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ جب صبح کو مفتی صاحب گھر سے نکلتے مدرسے کے لیے تو مدرسے کو جانے سے پہلے آس پاس جتنی بیوہ عورتیں رہتی تھیں دو چار وہ بیوہ عورتوں کے پاس جاتے اور جا کر پوچھتے کہ بہن تمہیں کچھ بالا کا سودا سلب منگانا ہو تو مجھے بتا دو. تو وہ جناب عورتیں جو ہیں وہ کہتی کہ اتنا کلا ترکاری لے آئیے گا اتنا ٹماٹر لے آئیے گا اتنا آلو لے آئیے گا. اب جناب وہ ہر ایک کا الگ الگ لکھا ہوا ہے اور مارنا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ بازار اور ٹماٹر آلو اور سبزی یہ خرید خرید کر الگ الگ کوٹیاں بنا کر. اور زمانے کے اندر تو یہ رواج تھا کہ اپنے دامن کے اندر رکھے تھے اس کا دامن کے اندر رکھ کر اس کی کوٹیاں بنا کر اور لے لا کر. اب سدھر یہ کہ وہ بڑی نہیں جاتی تھی کہ مانیہ صاحب تم تو غلط کیا ہے تم تو میں نے اتنا کہا تھا تم اس کا ٹماٹر کیا اس سے زیادہ لیا ہے یہ سے کم لیا ہے. اچھا میں بھی تم پریشان نہ ہو میں دوبارہ لا دوں دوبارہ چاہے اور جا کر دوسرا پہنچا دیں عمر بھر کا یہ معمول اس اللہ کے بچے کا سارے عمر جب سے مفتی آدم تھا تو کسی مرتبے میں پہنچ جائے کسی منصب پر پہنچ جائے لیکن دل و دماغ میں یہ بات بچی ہوئی ہے کہ ہم تو خادم ہیں اس مخلوق سے اور خدمت کا صرف ایک ہی آدمی جو بھرپا نہیں کیا خدمت کے کتنے راستے ہو سکتے ان سب راستوں کو اختیار کرنے کی فکر. اور یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ بھائی اور کسی آدمی کی مدد کر دو جس سے کوئی کام نہیں ہو پا رہا تو اس کا اس کو سہارا دے دو اس کو سہارا لگا دو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نیک کام ہے اور سب ثواب کا کام ہے سب سے مضبوط ہے ساری طریقہ سے اس کو طریقہ کا تصور کو صرف ذکر تکبیر کے ساتھ خاص کر لینا یہ بڑی یادگی کی بات ہے. طریقہ بدل خدمت ہے کل جس کو بھی خدمت کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت موقع تھا فرما دیا خدمت اس کو رکھ دیا. اور اس طرح جو کسی بھی نیکی کا نیک کام میں اپنے آپ کو لگانے کو یہ نہ سمجھو کہ یہ ہماری شام سے پھروتر کام ہے. ایک بوڑھا جا رہا ہے اور اس کی بیچارے کی کمر چک رہی ہے کہ جو بوجھ سے تم سوچو کہ میں بول رہا ہوں میرے شان کے لیے اس کا درجے کا کام ہے. ارے تمہاری شان مانا مظفرحسین چاندنی سے آگے نہیں ہو سکتی. اس اللہ کے بندے نے جس طریقے سے اٹھایا اس طریقے سے تم بھی شان کرو. تو جو بھی خدمت کا موقع مل جائے کسی مخلوق کی اس کو ہاتھ سے جانے نہ دو. یہ ہے سب سارا سبق پورے پوری زندگی خادم بن کر دکھاؤ خدمت خدمت ہر وقت خدمت کے جذبے سے سرکار ہو. آگے احساس فرمایا حضرت ابو ذر کے بارے میں لگانا فرماتے ہیں انہیں کیا دیتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی اعمال امتی حسنها و سیئها فوجدت فی محاسن اعمالها الاذى یمات عن الطریق ووجدت فی مسامی اعمالها البقاء تكون فی المسجد لا تنسى. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مرتبہ میرے اوپر میری امت کے تمام اعمال پیش کیے گئے تمام اعمال اچھے برے نیک اور بد سب اعمال دیکھیے گا کہ آپ کی امت کے لوگ کیا کیا کام کریں گے, اچھے کام کیا کیا کریں گے اور برے کام کیا کیا کریں گے. پورا پوری ہمارے آسانہ کو کریں اور پورے برے اعمال بد کی کریں, یہ پیش کی گئی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اب اگر آئی کتنے ساری تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر قیام قیامت تک جتنے ہمارے حسنہ کیے جائیں گے ان کی بہت اور جتنے ہمارے بد کیے جائیں گے ان کی فرماتے ہیں سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اعمال حسنہ میں نیک اعمال میں میں نے دیکھا کہ ایک نیک عمل یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ راستے میں پڑی ہوئی کوئی تکلیف کی چیز کو ہٹا دینا. عام رہ گزر پر راستے پر کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جو یا تو گندگی ہے یا ایسی چیز ہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے, تو کانٹا کوئی ایسی چیز جس سے کہ آدمی کا پاؤں پھسل جائے وغیرہ, تو اس کو راستے سے ہٹا دینا, اس کو بھی مستقل نیک عمل قرار دے کر اس چیلنج کو اللہ تعالیٰ نے شامل کیا ہوا تھا, جس کے معنی یہ کہ اگر کوئی شخص یہ عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال حسنہ میں اضافہ فرمائیں گے اور یہ عمل بھی اس کا نیک لکھا جائے گا. ارے حدیث فرماتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے بہت شعبے ہیں, ان میں سے ایک اگلا شعبہ یہ ہے کہ رات میں سے کوئی تکلیف کی جن چیز بڑی ہو تو اس کو اٹھا دے ہٹا دے. اور فرمایا تو ہمارے بد پیش کیے گئے میرے سامنے, ان میں سے ایک تھا یہ رخا یعنی یہ بلغم جو آدمی کے منہ سے ناک سے نکل جاتا ہے وہ نکل وہ مسجد کے اندر پڑا ہوا ہو یا مسجد کے آس پاس اور اس کو دفن نہ کیا گیا میرے صاف نہ کیا گیا. یہ بھی یہ اعمال سیاح میں سے ہے, برے اعمال میں سے ہے, برا گناہ کے اعمال میں سے, اس کو بھی کرا دیا. اشارہ اس بات نے فرمایا کہ اعمال حسنہ میں داخل ہے لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے کوئی کام کرنا چاہے جتنا چھوٹا گنا ہو, میرے لکڑی کا پڑا ہوا ہے سڑک پر اور وہ ہٹا دیا تو یہ دیکھا میں, اور پھینک دیا میرے گھر چلتا تو یہ برا عمل ہے, تو یہ بھی گناہ ہے جس سے کہ کسی انسان کو تکلیف پہنچے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے ایسا کام کرنا گناہ ہے, یہ بھی ہمارے صحیح جانا شامل ہوا. جیسا عرض کیا کہ یہ بات ہم لوگوں نے دین سے خارج کر دیا بالکل, یہ کوئی مطلب ہی رہا اپنی ذات سے تکلیف پہنچے کسی کو تو اچھا پھر یہ جسے ہم لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں بہت لوگوں کو پتا ہے کہ راستے میں تکلیف کی چیز پھینکنا گناہ ہے اور تکلیف کی چیز ہٹا دینا راستے سے یہ ثواب کا کام ہے, لیکن سمجھتے ہیں بس یہ چیز ہے پھر رات ٹریفک کار چلانے والے موٹر سائیکل چلانے والے سواریوں پر سوار ہونے والے جس رات اس قسم سے کام کرتے ہیں ایسی جگہ گاڑی کھڑی کرتی کہ دوسرے کے لیے نکلنا مشکل ہو یہ گناہ, لیکن اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا, یہ گناہ ہے ایزائے مسلم ہے دوسرے آدمی کو ایزا تکلیف پہنچانا ہے ایسا ہی گناہ ہے جیسا چوری کرنا ڈانٹا ڈالنا یہ گناہ کسی طرح یہ بھی گناہ ہے. یہ چیز دن سے بالکل خار خراب ہے اس کا کوئی دن سے تعلق بھی باقی خراب ہوا. ابھی پچھلے ہفتے یہیں ہمارے اسی جگہ مسجد کے سامنے گاڑی صاف کر کے چلے گئے ایسی جگہ جب دوسرا آدمی نکالنا چاہے تو نہیں نکال سکتے, تو اب دیکھیے یہ نیکی سمجھی کہ نماز کو آئے, یہ نیکی سمجھی کہ مسجد میں بیٹھے, یہ سر نیکی سمجھی کہ دین کی بات سننے کو نیکی سمجھا, لیکن اس کو نیکی نہ سمجھا کہ گاڑی غلط جگہ پر کھڑی کرنا یہ بھی کوئی گناہ کی بات ہے, یہ بھی کوئی گناہ جائز بات ہے. سبھی یہ قریب سرور دوارا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی کوئی ایسا عمل جو کہ دوسرے انسان کو تکلیف میں ڈالنے والا ہو یہ بھی اعمال سیاح میں سے ہے, گناہ کے اعمال میں سے, اس سے بچنا ہے, بغیر کرنا ہر مسلمان کے ذمہ داری, اگر خود نوالی پہنچا سکتے کم از کم تکلیف تو نہ پہنچا دیتے. آج ہم نے یہ ساری باتیں جس کو آج تہذیب کی تمدن کی باتیں کہتا آ جاتا ہے اس کو سارے کے سارے ٹولی میں ڈال دی غیر مسلم قوموں کہ وہ ہیں ان تہذیب کی باتوں کی امام گویا اور یہ ان کا کام ہے, ہم تو مسلمان ہمیں کیا ضرورت ہے. ہمارے بھائی ہماری صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے تھے کہ دہلی میں جامع مسجد دہلی جو تھی اس کے قریب ایک کوئی انگریز رہتا تھا, وہ ہو گیا مسلمان بچارا, اور مسلمان ہو کر وہ نماز پڑھنے آنے لگا جامع مسجد میں, جو اس میں دہلی میں اس نے آ کے دیکھا کہ ہال کے لوگ وضو کرتے ہیں تو ہال کے قریب جو نالی ہے وہ ساری بلغم سے اور سوکھ سے اور ناک کے ریت سے بھری ہوئی, اور گندی پڑی ہوئی, کوئی اس کو صاف کرنے والا ہے, اس بیچارے کو کچھ بحث معلوم ہوئی, اس نے سوچا کہ یہ اس کو صاف کر دینا چاہیے, تو وہ کہیں سے کوئی جھاڑو واڑو لے کے آیا اور وہ نالی اس نے صاف کرنے کی تاکہ آئندہ کے لیے مطلب کتنا ختم ہو جائے. وہ صاف کر رہا تھا کہ ایک بزرگوار وہاں سے گزرے مسلمان, تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ مسلمان تو ہو گیا مگر انگریزیت کی خوبو ابھی تک دماغ سے نہیں گئی, تو یہ جو ریٹ ویٹ صاف کر رہا ہے یہ گویا یہ انگریزیت کا نام, یہ ذہن بن گیا کہ یہ صفائی ستھرائی سلیقہ انتظام معاشرت یہ گویا انگریز کا کام ہو گیا, اس کا دین سے مدد سے اللہ کے اللہ کے رسول سے دوتا معاذ اللہ, یہ گویا حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دین کے ایک شعبے کو دین سے خارج کر دینا, اللہ بتایا بہت خاص قبر تک پہنچا دینا, بس یہ سمجھا کہ اس شعبے میں دین بھی کرنا اللہ تبارک کو بتایا, ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کے بارے میں آپ بتائیں, یہ سب باتیں سب باتیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تو کہا یہی نام کے لئے بلغم جو پڑا ہوا ہے اور اس کو ہٹایا نہیں تو ہمارے آواز ایسے کیا جائے نہ جائے, جو بھی عمل دوسرے کو تکلیف پہنچانے والا, سارا قرآن پڑھو, قرآن شریف کے اندر جہاں حکم کیا کیا حکم کس کس کے والدین کے پڑوسی کے جو صاحب ملزم اور کس کے جو تمہارے پہلو میں بیٹھا ہو سفر کرتے ہوئے سفر کر رہا بس میں, اور بس کے اندر تمہارے پہلو کے اندر جو صاحب بیٹھا ہے اس کو کہتے ہیں صاحب ملزم, قرآن شریف کی طرح تو اس کا بھی حق ہے, جس طرح پڑوسی کا حق ہے پڑوسی وہ ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے گھر کے قریب رہتا ہے, اور صاحب سے جنگ وہ ہے جو وقتی طور پر سفر کرتے ہوئے تمہارا ساتھی بن گیا, اس کا بھی حق ہے جو اس کو تو تمہاری ذات سے تکلیف نہ پہنچے, اب دماغ میں یہ آ گیا کہ یہ جگہ زیادہ کھیل کے بیٹھنا چاہیے تاکہ خود کو آرام دے اور دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے تو کوئی پرواہ, دو آدمیوں کی سیٹ ہے اور دو آدمی لے کے بیٹھ گئے, وہ کس آدمی سے بجا رہا ہے بےچارا, یہ صاحب دلچسپ کا ادا ہو رہا ہے, یہ ساری باتیں سب دین کا حصہ ہیں, یہ سب گناہ ثواب کے اس کے معاملات ہیں, دن کو آپ لوگوں نے چھوڑ دیا, بس نام رکھ دیا دین کی نماز روزے کا اور اسی کے ساتھ, اور وہاں طرف کو بالکل خارج کر دیا ہوا, جس بات سے دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے, جس ادا سے تکلیف پہنچ رہی ہے, جس امن سے تکلیف پہنچ رہی ہے, اس کا کوئی مطلق دھیان نہیں, پڑوسی کا اپنے اپنی اپنی بات ٹھیک ہونی چاہیے, اپنا فائدہ پہنچ سکے, اپنا وفاد حاصل ہونا چاہیے, میرے اس وفاد سے پڑوسی کو نقصان پہنچ رہا ہے تو پہنچا نہیں, تقریب فرما لی آپ نے, تقریب گھر کے اندر شادی اور اس طرح کر اس کے لیے سازمانہ باندھا کہ ساری ٹریفک روک دیں, تو اب لوگ جو ہیں دونوں بھی سفر کر کے اور وہ چاہے جا رہے ہیں آپ تکلیف بنا رہے ہیں, تو یہ عمل کہ دوسروں کو تکلیف پہنچائی یہ گناہ کا عمل ناجائز عمل, کوئی سمجھتا ہے اس کو گناہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میونسپلٹی کا قاعدے کے خلاف ورزی ہو رہی ہے, یہ میونسپلٹی کے قاعدے کے خلاف ورزی ہے, کوئی گناہ نہیں, سبھی یہ شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کروا رہے ہیں کہ تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ راستے میں سے تکلیف کی چیز ہٹاؤ, نہیں ہے کہ تکلیف کی چیز ڈالو اور لوگوں کا راستہ بند کرو, یہ سب بہترین راستے کو بس بند کر, لیکن دین کو خود سے خارج کیا ہوا ہے, یہ جو باب امام نووی رحمۃ اللہ نے قائم کیا ہے در حقیقت کسی بات کو سمجھانے بدلانے اور دل میں بٹھانے کے لیے, جب خدا کے لیے یہ نہ سمجھو کہ نماز روزہ ہی بس دین ہے, یہ ساری زندگی دین ہے, زندگی کا ہر عمل دین, کچھ اپنے آپ کو دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچاؤ. تو فرمایا کہ میں نے اس کے محسن اعمال میں دیکھا کہ تکلیف کی چیز کو راستے سے ہٹا دینا اور اس کے برے اعمال کی تعریف میں دیکھا نخا یعنی خون یا گلگا جو مسجد کے اندر پڑا ہوا ہو اور اس کو دفن نہ کیا گیا. تو مسجد کی خاصیت بھی نہیں ہے کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو گندگی سے نقصان پہنچتا ہو وہ بھی اسی حکم میں داخل ہو. اب اس میں صحابہ کرام بیان کرواتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تکلیف لے جاتے اور راستے میں کہیں بغائے حاجت کی ضرورت پیش آتی پیشاب وغیرہ پیشاب کی ضرورت پیش آتی تو آپ پیشاب کے لیے اس طرح جگہ تلاش کرتے تھے کون سی جگہ مناسب ہوگی جیسے کہ باقاعدہ پڑاؤ ڈالنے کے لیے آدمی اطلاع کیا کرتا ہے کہ کون سی جگہ مناسب ہوگی اس طرح پیشاب کے لیے تلاش کرتے کیوں اس واسطے کہ اس میں اس بات پر دھیان رکھنا ضروری تھا کہ کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں عام لوگوں کے رہ گزر ہو اور عام لوگوں کے رہ گزر ہونے کی وجہ سے ان کو وہاں پر گندگی پڑی ہوئی دیکھیں تو تکلیف پہنچے. اس واسطے آپ اس جگہ ایسی جگہ میں استعمال کر رہے تھے کہ جہاں اس قسم کے معاملات نہ ہو اور دوسرے مفاد نہ ہو. تو ہر عمل سے پہلے انسان یہ دیکھے کہ میرے اس عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی. میرے والد مالی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ایذائے مسلم گناہ کبیرہ ہے. کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ گناہ کبیرہ ہے. اس سے اسی طرح بچو جیسا کہ چوری ڈاکے سے بچے ہو بنا بدکاری سے بچے ہو شراب نوشی سے بچے ہو اسی طرح بچے ہو. اللہ تعالیٰ سے رحمت ہے سب کو ہم عید سے زیادہ پڑھ رہے ہیں. آج کسی کی تفصیل ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ. وہی بات جو پہلی حدیث میں آئی تھی کہ ہر جوڑ کے اوپر صدقہ واجب ہے. فرمایا کہ تعدل بین الاثنین صدقہ, دو آدمیوں کے درمیان انصاف کا معاملہ کر دو تو یہ بھی صدقہ ہے. دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے انصاف کا معاملہ کر سکتے وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ وَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا. ایک شخص ہے کہ سواری پر سوار ہونا چاہتا ہے, تم نے ذرا سا سہارا دے دیا اس کو سواری پر سوار ہونے کے لیے تاکہ وہ سواری پر آرام سے سوار ہو جائے. فرمایا یہ بھی صدقہ. یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھ دیا یہ بھی صدقہ. وہی کرے گا تو پہلی بات اس صدقہ, اور کوئی اچھی بات کسی سے کہہ دی اچھی بات کہہ دی یہ بھی صدقہ. اچھی بات کہنے کے معنی یہ بھی ہے کہ کوئی دین کی بات بتا دی, کوئی ہدایت دے دی, کوئی رہنمائی کر دی, اس کی کسی نے کام میں سرفائی نصیحت کر دی. اور یہ بھی کرے گا صحیح بات ادا کرے کسی سے دل کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات کہہ دی جس سے اس کا دل خوش ہو گیا یہ بھی صدقہ. اور فرمائے گا کل خطوة تمشيها الى الصلاة صدقہ. اور نماز کے لیے جب قدم اٹھاتے ہو تو ہر قدم ایک صدقہ ہے. ہر قدم جو اٹھا رہے ہو اس پر ایک صدقہ لکھا جا رہا ہے اللہ تبارک وتعالیٰ. تو اگر کسی کا گھر تھوڑا سا دور ہو تو 360 تو ایک نماز کے اندر انشاءاللہ صدقہ ہو ہی جائیں گے اللہ نے کہا. تو اس لیے یہ جو نماز کے لیے چل کر جانا ہے اس کو بھی بڑی غنیمت بات سمجھنا چاہیے. وہ تمہیں کچھ اضا آنے پری سے صدقہ, اور رات پھر سے کوئی تکلیف کی چیز ہٹا دو تو یہ بھی صدقہ ہے. جو کل روزے ابھی سے تکلیف اس کی بات چیت کروائی. ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان میں بالکل نہیں سکتی حسن صدقہ ہے. ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ, وکل تقدیر دن صدقہ, اللہ اکبر کہنا صدقہ, وکل تقدیر دن صدقہ, الحمد للہ کہنا صدقہ, کل تقدیر دن صدقہ, لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ, وامر بالمعروف صدقہ, نیکی کا حکم کرنا یہ صدقہ, ونہی عن المنکر صدقہ. بلکہ آج اس حدیث میں یہ اضافہ ہے جو فرمایا کہ خذ احدکم صدقہ, یہاں تک کہ میاں بیوی آپس میں جو اس کے خصوصی تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم کریں, تو فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے. جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام نے, کہ رسول اللہ آیاتی احدنا شہوتہ یقول لہ دیا اجر. پھر آپ نے فرمایا کہ میاں بیوی کے باہمی تعلقات, جنسی تعلقات, یہ بھی صدقہ ہے, اس کو بھی ثواب ملتا ہے. یہ کیا بات ہے کہ ہم تو یہ کام کرتے ہیں اپنی خواہش نفس کے لیے, تو کیا اس کو بھی ثواب ملتا ہے؟ تو سرکار جو عالم صاحب نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص یہ اپنی خواہش نفس حرام طریقے سے پوری کرتا تو گناہ ہوتا کیا ہوتا؟ صاحب اکرام نے کیا جاتا ضرور گناہ ہوتا. تو فرمایا کہ اگر اس شخص نے حرام طریقے کو چھوڑ کر حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اس کو بھی اجر ملتا ہے, اس پر بھی سوال. اللہ تعالیٰ کی رحمت نے تو اس طرح اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں, پائے پھیلائے ہوئے ہیں کہ ہر ہر اگر جو کا سبق آئے صرف ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ یہاں زاویہ نگاہ سے بدلنے کی بات ہے, وہ ساری زندگی صدقہ ہے, تمہاری ساری زندگی صدقہ ہے, جو کچھ کر رہے ہو وہ سب صدقہ, کھانا بھی صدقہ, پینا بھی صدقہ, دو بچوں کے ساتھ اپنا بولنا بھی صدقہ, اور سارے کام صدقہ, صرف یہ کہ زاویہ نگاہ بدل دو صدقہ. کہ یہ کام میں اتباع سنت میں کر رہا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت میں کر رہا ہوں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلیم کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہا ہوں. یہ نظام کا زاویہ بدل لو تو جو کما رہے وہ بھی صدقہ, جو کھا رہے وہ بھی صدقہ, جو نقل کر رہا ہے وہ بھی صدقہ, جو ہنسنا بولنا کر رہا ہے وہ بھی صدقہ, اور جو نماز روزہ کر رہا ہے وہ تو ہے ہی ہے صدقہ. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارا دعویہ نظر اپنی رحمت سے درست فرما دیا, ہماری پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما لے, اور اپنے بزرگوں کو بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کے طور پہ پیدا فرما لے, تو یقین رکھے ساری زندگی صدقہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم اس کو ہمارے
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, پڈلبی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370813.